أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیت نمبر 177 سے جہاد کا مرحلہ شروع ہوا، تربیت کا اور مجاہد کی تدریب اور تمرین کا. 10 اوصاف بیان فرمائے، 5 اعتقادی اور 5 عملی. وہ 4 قاعدے ذکر فرمائے جو ملکی افسران اور حکمرانوں کے لیے از حد ضروری ہے. قصاص فی القتلا، مقتولین کے قتل ناحق کا بدلہ لینا، اور تقسیم المال بالقانون شرعی، اور فرضیت صوم تاکہ تحمل مشقت اور محن کیا جائے، اور حرمت رشوت ستانی کی، حرام خوری کی. تو کچھ آداب ہیں جو ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے. مثلا سوال کرنے کا طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہو. انہوں نے سوال کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ یہ سوال بیہودہ تھا اور فضول سوال تھا. گھٹتا بڑھتا تو انسان بھی ہے، پیدا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر موٹا ہو جاتا ہے، صحت میں مضبوط ہوتا ہے بیماری میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہر درخت کا پودا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سوال کہ چاند شروع شروع میں پتلا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، نہایت بیہودہ سوال. تو بیہودہ سوال کو درست کرنا، جس کو کہتے ہیں تسدید السوال، تسدید السوال، سوال کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے کہ ایک موحد جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نبی برحق کو رسول جانتے ہیں، جہاد کو دین کی دعوت اور غلبے کا ذریعہ مانتا ہے، اس کے آداب بھی حیات بھی ہونا چاہیے، تاکہ بےہودگوئی میں قیمتی وقت ضائع نہ کرے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی بےہودہ کلام کرتا ہے تو قیمتی نہیں کر سکتا، اور جب قیمتی کلام کا عادی ہو تو بےہودگوئی سے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے. یسألونک عن الأهلة، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. أهلة ہلال کی جمع ہے، جیسے اسئلہ سوال کی جمع ہے، اجوبہ جواب کی جمع ہے، ادلہ دلیل کی جمع ہے، ازلہ ذلیل کی جمع ہے. یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں. سوال ان کا اس قابل نہیں تھا کہ ذکر ہو جائے، انہوں نے چاند کے بارے میں ایک سوال کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ اوقات کے لیے ہے لوگوں کے فائدے میں، اور حج کے لیے. مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات اس مقرر جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے محرم بغیر حاجی معتمر یا حاجی بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، ورنہ مجرم ہوگا. مراد یہاں مواقیت سے مراد اوقات ہے. یہ اوقات جاننے کے لیے ہے لوگوں کے فائدے میں، اور خاص کر حج کے لیے. حج فریضہ ہے، اور کوئی کام فریضہ نہیں ہے، اور وہ خاص چاند ذوالحج سے متعلق ہے، اور 3 مہینے ہیں حج کے، الحج و اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ چاند کی تاریخ ہے، جاننا واجب ہے. جب کوئی کہے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو آپ کہے آج 24 شعبان ہے، پھر کہے آپ کہ 10 اکتوبر ہے، اکتوبر اور نومبر اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اچھا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، لیکن آپ کی گھڑی پر اور آپ کی زبان پر اور آپ کے نظام میں قمری حساب ہو. اور قمری حساب شمسی حساب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ شمسی حساب اپنی جگہ بس جون جولائی اور جون جولائی، لیکن قمری میں کبھی روزہ گرمی میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا، کبھی اوسط میں آئے گا، تاکہ ہر موسم کی مشق ہو جائے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے یہ نیکی. لیسا جب ما اولا کے معنی میں ہو تو اس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہے، اور کبھی اس کے اسم مؤخر کر دیا جاتا ہے، لیس التولی وجوہکم برا، تو کبھی مصدر بتاویل اس کا اسم بن جاتا ہے جیسے پہلے گزرا ہے، اور یہاں اپنے حال پر ہے. وليس البر، نہیں ہے یہ کوئی نیکی، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے. زمانے جاہلیت میں لوگ جب حج اور عمرے کا احرام کر لیتے اور گھر آنے کی ضرورت ہو جاتی تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے، کہ یہ جرم ہے، پیچھے سے چڑھتے تھے چوروں کی طرح. اب ایک حاجی صاحب دھوتی باندھا ہوا ہے، مکان کے پیچھے دبا دب چڑھ رہا ہے، تو خطرہ تو ہے کہ پاؤں پسل کے ٹوٹ جائے اور کوئی حادثہ پیش آئے. اسلام ایسی بد تہذیبی کو روا نہیں رکھتا، منع فرمایا. اور مسئلہ نکل آیا کہ حالت احرام میں گھر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں، احرام کی پابندیاں مستقل ہیں، جیسے سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ توڑو، ناخن نہ لو. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اپنی گھر والی کے ساتھ بھی جائز طریقے سے ملنا ہے، اور ان مواطن میں ملنا منع ہے جو قبیح ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، کہ آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے. ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو واقعی گناہوں سے بچے. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے پتہ چلا کہ کامیابی کا اصل راز اتباع شرع ہے اور اجتناب نواہی ہے، اور وہ احکام وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ، ان لوگوں سے. یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. شریعت کے اندر اس بات کا بڑا لحاظ ہے کہ جس شخص کو اجازت دی گئی ہے وہ اجازت صحیح طرح استعمال کرے. وقتلوہم، اور ان مشرکوں کو قتل کرو. حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دیں ان کو جہاں سے وہ تم کو نکال چکے ہیں، کعبہ شریف سے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ ہے جو زیادہ سخت ہے قتل سے. کفر اور شرک اور اس کا وجود اسلام کے لیے فتنہ ہے، لہذا کفر اور شرک کو سرد کرنے کے لیے اور اسے نیچے کرنے کے لیے جس قدر طاقت اور توانائی تم صرف کر سکتے ہو سو وہ صرف کر لو. لوگ آپ کو کہیں گے یار آج کل علماء جلسے کرتے ہیں، رد کرتے ہیں دوسروں کا. والفتنۃ اشد من القتل، کیا مطلب ہے اس کا؟ غلط طریقے سے آیت چسپاں کرتے ہیں. آیت تو دلیل ہے کہ ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے. تو آیت کا حاصل یہ ہے والفتنت اشد من القتل، کہ اس فتنے کو ختم کرنے میں اگر تیری جان چلی جائے تو جائے ثواب ملے. وہ الٹا پڑتے ہیں کہ آپ جو اختلاف کرتے ہیں یہ فتنہ ہے، اور والفتنت اشد نہ، مبتدی فاسق بے دین اہل باطل ان کا وجود اور سارا پروگرام وہ اسلام کے لیے فتنہ ہے. اور والفتنت اشد من القتل، اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل معمولی گناہ ہے. معمولی جرم ہے. ولا تقاتلوهم, اور ان کے ساتھ قتال مت کرو, عند المسجد الحرام, مسجد حرام میں, حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ یہ لڑے تم سے اس میں. سن 1981 میں غالباً حرم شریف پر حملہ ہوا تھا, 81 ہے, اور جو جن لوگوں نے حرم میں دنگ فساد مچایا تھا, علماء حرمین شریفین, زادہم اللہ شرفا وسلاما وحفظہم اللہ حفاظتا تاما, انہوں نے فتویٰ لکھا کہ جو حرم میں ہیں ان کا قتل جائز, اور یہ آیت پیش کی دلیل میں. آیت یہی پیش کی, فَإِن قَاتَلُوكُمْ, پس اگر وہ تم سے لڑے اس میں, فَقْتُلُوهُمْ, پھر مارو انہیں, کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, تو انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا, اسی طرح اللہ سزا دیتے کافروں کو. فَإِن انتَهَوْا, پس اگر وہ باز آئے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یعنی ایک مفسد آدمی اگر نیک بن جائے تو قدیم فساد کی سزا نہ دو گے, معاف کرو. وقاتلوہم, اور قتال کرو ان مشرکوں اور کافروں سے, حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ, کہ یہ مشرک و کافر ان کا وجود فتنہ ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے لڑو. تو کافر اور مشرک کو ختم کرنا یہ ضروری ہے, یہ فتنہ ہے, اور اس کے لیے قتل کا استعمال جائز ہے. آج یہ کام اہل باطل کر رہے ہیں اور اہل حق اس سے ہاتھ موڑ چکے ہیں, تو نتیجہ سامنے ہے بالکل. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین اللہ کا محفوظ رہے. دین تب محفوظ ہوگا جب دین کو نقصان پہنچانے والوں کا قتل ہو. حدیث بخاری میں ہے, آپ نے دیکھا کہ کعب ابن اشرف یہودی بہت تکلیف مسلمانوں کو پہنچاتا تھا, اور اس کا اسمس بہت بڑا گھر قبا کے پاس تھا, اور وہ جزیرے کا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت نے صحابہ سے کہا کہ کون کعب ابن اشرف سے میری جان چھڑائے, فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اس نے اللہ اور رسول کو بہت تکلیف پہنچائی. وہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچ رہی تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی وجہ سے تھی نا. جیسے کوئی شخص اس درس میں آئے اور اس کو کوئی تکلیف دے تو یہ تکلیف درس کو دے رہا ہے. تو وہ مسلمان جو کعب ابن اشرف کے ہاتھوں پریشان تھے, ان مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ اور رسول پر ایمان. تو حضرت نے فرمایا یہ کعب کی تکلیفیں مسلمانوں کو نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو پہنچ رہی. مسلمانوں کا درد اور غم بڑا کر کے ظاہر کرنے کے لیے محمد ابن مسلمہ نے کہا میں جاؤں. حل تعذن لی ان اقول شیئا, حضرت اجازت ہے کوئی بات بنا سکتا؟ آپ نے فرمایا جو چاہو کہو, ختم کر کے آؤ. والفتنہ تو اشد من القتل, وہ فتنہ ہے اور وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. اگر قتل سے فتنے کا علاج ہو سکتا ہے تو یہ ارزان سودا ہے. وہ چلا گیا اور اس کو کہا کہ ہم پیغمبر اسلام سے بہت تنگ آئے ہیں اور روزانہ چندے مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں. فَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا, ہمیں تکلیف بہت تکلیف میں ہے. کعب ابن اشرف نے کہا اور تکلیف ہوگی, میں نے تمہیں نہیں کہا ساتھ مت دو, اعتماد میں لے رہا تھا. اور کہا کہ ہمیں کچھ اناج چاہیے, ہم بہت تکلیف میں ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اپنی بیوی گھر والی کو میرے ہاں بٹھا لے, گروی رکھ, اتنا خراب آدمی. اس دور میں بھی کوئی اتنا خراب آدمی نہیں ہوگا جو کسی کو کہے کہ قرضے میں اپنی گھر والی میرے گھر چھوڑو. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ خوبصورت بہت زیادہ ہے، پھر وہ میری گھر والی قرضہ دینے کے بعد بھی ساتھ نہیں جائے گی. تو اس نے کہا میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، آپ انہیں باہر روک کر. محمد بن مسلمہ کو برگ کھولوں گا. پھر کہا چلو بچوں کو لے آؤ. تو محمد بن مسلمہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو قرضہ ادا کر لیں گے اور بچے واپس جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ غلام ہے فلاں کے ہاں، اتنے وسق اتنے اناج کے بدلے میں غلامی کر چکے ہیں، تو داغ نہیں جائے گا. کعب اشرف نے کہا کہ پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جتنے ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ لا کے رکھو، نیزے تلوار خنجر. تو اس نے کہا بالکل یہ تو ضرور لاؤ. اپنے ساتھ تین ساتھیوں کو لایا اور ان سے کہا کسی طریقے سے میں اس کا سر پکڑ کے تمہیں دوں گا، تو آسرا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کو کیسی جرأت شجاعت اور کمال مردانگی عطا فرمائی. رات کو ذرا دیر سے آئے، دروازے پر دستک دی تو کعب بن اشرف اٹھنے لگا، تو بیوی نے اس کو کہا مت جاؤ، ہاں مجھے اس آواز سے تیرے قتل کی بو آ رہی. اتفاقات ہوتے ہیں بعض اوقات، اتفاقی کلام بھی صادر ہوتا ہے. مطلب وہ غیر مسلم عورت تھی، اس کی کرامت کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا میں بہادر آدمی ہوں، شجاع اور بہادر کو کوئی جس وقت پکارے وہ باہر جائے گا، میں نہیں ڈرتا. باہر گیا. محمد بن مسلمہ نے معذرت کی کہ ہمیں آنے میں ذرا دیر ہوئی، مدینہ سے یہاں پہنچنے میں. ہتھیار لائے کا سب لائے، یہ رکھا، یہ اپنے اوپر شال ڈال کے پنجاب کے گسیٹے کی طرح اور شال گسیٹ رہا ہے. تو اس نے کہا بہت خوب خوشبو آ رہی ہے، بہت مہک رہا. تو کعب بن اشرف نے کہا اندی حسینت اللہ تحتی حسینت العرب والا جم، میرے پاس عرب و جم کی حسینہ ہے. اور جب آدمی کی بیوی بہت خوبصورت حسین ہو تو آدمی ہر وقت تیار رہتا ہے اس کے لیے، اس لیے خوشبو لگانی پڑی ہے. اس نے کہا میں سونگ سکتا ہوں؟ کہا تو ایسا پکڑ کے سونگا، اور اس دوران اس کی گدی لے کے ساتھی کو دے دی، انہوں نے کاٹ دی، پھینک دیا. حضرت کی خدمت میں مدینہ منورہ گئے اور اطلاع دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے رہے. اور اس کے بعد قتل ابی رافع تاجر اہل شام، اس کے فوراً بعد بخاری میں. اور اس کے پاس عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ گئے، اور کس طرح گئے، سیڑھیوں پہ چڑھے، کمروں میں گئے اور اس کو رات کو مارا ہے. مطلب یہ کہ یہ کام مسلمانوں کا تھا، اور اہل باطل کو کفر کی سزا اور باطل کی سزا دینی تھی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. آج مسلمان قتل ہو رہا ہے اور ظالم مغرب پھر کہہ رہا ہے کہ جی مسلمان دہشت گرد ہے، معاذ اللہ. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر انہوں نے تم سے قتال کیا یعنی حرم میں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر مارو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یوں سزا دیتا ہے اللہ کافروں کو، یا اسی طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِن انتہو، پس اگر یہ باز آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ، یعنی کفر و شرک کا. آیت میں موجود ہے کہ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے. والفتنہ تو اشد من القتل کا معنی یہ ہے کہ کفر اور شرک کو دفع کرنا اور اس کو مسلم معاشرے سے نکالنا اور مغلوب کرنا، یہ قتل کرنے کے سامنے معمولی بات ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور رہ دین خالص اللہ کا. فَإِن انتہو، پس اگر یہ باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں کے ساتھ. الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، مہینہ حرمت کا مہینہ حرمت کے بدلے میں ہے. وَالْحُرُمَاتُ قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا. یعنی اگر مشرکین نے اشہر حرم میں مسلمانوں پر حملہ کیا تو اشہر حرم کا احترام یہ ہے کہ ان سے بدلہ لے. شہر حرام شہر حرام کے بدلے میں ہے اور تمام قسم کی حرمتوں کا بدلہ لینا ہے. یہ زبردست مضمون ہے جہاد کا. جتنی بے حرمتی تم نے کی کسی بھی اسلامی مہینے کی اسلامی تاریخ کی ہم موقع پا کر تمہیں سزا دیں گے, ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے تا وقت کہ تم ایمان نہ لاؤ. ایسا زبردست پروگرام. فمن اعتدى علیکم, پس اگر کسی نے زیادتی کی تم پر اے مسلمانوں اس مہینے میں حملہ کیا, فاعتدوا علیہ تم بھی حملہ کرو اس پر, بمثل ما اعتدى علیکم جس قدر وہ حملہ کر چکا ہے تم پر. اگر اشہر حرم میں تم پر حملہ ہوا تو آپ اشہر حرم کا لحاظ کر کے حملہ مؤخر نہ کرے, جواب میں اسی وقت اس کا دفع کرے. اشہر الحرام و بشہر الحرام کا یہ معنی ہے کہ چونکہ تم نے شہر حرام کی بے حرمتی کر کے حملہ کیا ہے اس لیے اس کا بدلہ لے کر کے اس کی حرمت بحال کریں گے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مزید مہلت دی جائے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو, وَعْلَمُوا جان لو, ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. میدان میں جنگ میں دشمن کے ساتھ برتاؤ میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اس جگہ تقوی اور پرہیزگاری سے مراد تین ہے. ایک ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی, اور دوسری ہے دشمن کے بارے میں لحاظ نہ کرنا, اور تیسری بات ہے دشمن کو آخری ٹکانے تک پہنچانا. یہاں تقویٰ سے مراد دشمن کو معاف کرنا نہیں ہے, آیات اس کے خلاف ہے. آیات نے للکار کر کہا کہ حرم میں بھی مارو اور حرم میں بھی مارو, ہر حال میں کفر کی بیخکنی کر لو, شرک کی بیخکنی کر لو, کیونکہ یہ کفر اور شرک تمام فتنوں کی جڑ ہے. اس کے کاٹنے میں نہ دیر کرو نہ لحاظ کرو. وانفقوا اور خرچ کرو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. صرف مار دھاڑ سے کام نہیں ہوگا, جب موقع ہو تو خرچ بھی کرنا پڑے گا. اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں, انفاق فی سبیل اللہ موقع پر فرض ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. اگر تم نے موقع پر خرچ نہیں کیا تو اسلام اور اسلام والے کمزور ہو جائیں گے, نتیجتاً آپ کے اوپر وبال آ جائے گا, غیر اسلامی عناصر مضبوط ہو جائیں گے, وہ صرف مال نہیں تمہاری جان بھی لے لیں گے. اس لیے اسلامی نظام کو پختہ کرنے کے لیے اپنی توانائی اور اپنے مال خرچ کر لو. جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے ایک نہ ایک دن مال کے لپیٹ ہی میں آ کے تباہ ہو جاتے. اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں, اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں. تہلکہ ہلاکت, آیت میں اشارہ ہے کہ مال ہو اور وقت پر خرچ نہ ہو تو ہلاکت بحکم قرآن یقینی ہے. مال کے وجود سے بغیر خرچ کیے بلائیں نہیں ٹلے گی, تو آیت مبشر ہے کہ جو لوگ وقت پر اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹی بڑی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. وَأَحْسِنُوا اور پھر احسن العلوم میں دو. اصل بات تو یہ ہے, کہیں اور دے دیے تو میرے درس کا کیا فائدہ ہے. طالب علم جانتے ہیں کہ احسن یحسن وہی باب ہے, کوئی زیادہ نقصان کی بات نہیں ہے. وأحسن اور خوب احسان کر لو, کیا مطلب ہے؟ یعنی ضرورت ایک لاکھ کی ہے آپ ایک لاکھ بیس دے دیں, یہ احسان ہے. ایک لاکھ کی تو ضرورت ہے. وأحسن پانچ دن بعد دے رہے ہو تو خیر میں دیر کیوں, آج دے دو. وأحسن آپ کو خود پتا ہے کہ ضروریات ہے تو ہمارے اعلان کی کیا ضرورت ہے, خود دے دو. وأحسن عیارہ چ بیان, احسان اس سلوک کو کہتے ہیں جس سے نیک کام کی زیب و زینت بڑھ جائے. سن لو احسن و تفسیر. احسان اس سلوک کو کہتے ہیں جس سے شریعت کے جائز افعال میں حسن پیدا ہو جائے، اس کو احسان کہتے ہیں. ایک بی بی نے مجھے ایک دفعہ پیسے بھیجے کہ 3 پنکھے لگواؤ، تو پنکھے سستے تھے، پیسے زیادہ تھے، تو اس نے کہا نا وہ جو لگانے والا ہے اس کے پیسے بھی میں نے بھیجے اور یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ چاہیے، سب سیٹ کر لے. واقعی جب وہ سب چیزیں ہو گئی تو پیسے پورے ہو گئے. وہ آسن اللہ اکبر. ایک خرچے کے لیے ایک تخمینہ بتایا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے ایک دوست کو کہا، اس نے رقم دی کہ وضو خانہ بھی ہو جائے گا، حوض بھی ہو جائے گا. پھر وضو خانہ ہو گیا، حوض نہیں ہوا، تو وہ خفا ہونے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا. میں نے کہا یہ ناتجربہ کاری کی وجہ ہے. ایک دوسری وجہ صفائی قلب ہے کہ آپ کے کم رقم کو اس نے زیادہ سمجھا. چاہیے یہ تھا کہ آپ سے 3 گنا زیادہ لیتا، کہ ایک وضو خانہ کہیں اور بھی جا کے بن جاتا، لیکن وہ عادت اہل اللہ کی نہیں ہے. اہل اللہ اس نام پر جمع نہیں کرتے، بلکہ اہل اللہ اللہ کے نیک بندوں سے ضروریات پوری کرواتے ہیں. تو جس خدا نے وہ بنایا وہ اس کو ہی بنا دے، کیا فرق پڑتا ہے، کام سارے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. وَأَحْسِنُوهُ، خوب احسانات کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسن العلوم والوں کو. وہی سے احسنو سے محسن ہے نا، خدا کے بندے. اکرم یکرم سے مکرم ہے. بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں دین کے ساتھ احسان کرنے والوں کو. تو احسن العلوم دین کا مرکز ہے، اور دین کا مرکزی درس پاکستان میں لاسانی درس جاری و ساری ہے. تو احسن العلوم کے اس کے مصداق ہونے میں شک کیا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے. جیسے کعبہ اور مسجد نبوی کے تعارف میں علماء لکھتے ہیں مشرق و مغرب کی مساجد شامل ہے، سب شامل ہے، کام وہی ہے. واتم الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. صرف مدرسے نہیں، صرف درس نہیں، جب موقع ملے تو حج کر لو اور عمرہ کر لو. استاد گرامی قدر حضرت بنوری فرمایا کرتے تھے، میں حج اور عمرہ اپنے لیے نہیں اپنے مدرسے کے لیے کرتا ہوں. فرماتے تھے میں وہاں سے پیٹرول بھرواتا ہوں اور پھر یہاں تقسیم ہوتا ہے، یعنی وہاں سے دعائیں کر کے یہاں قبول ہو جاتی. چنانچہ بعد میں جب وہ کیفیت نہ رہی تو وہی مرکز تکالیف اور پریشانیوں کی جگہ بن گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایشیا کے اس مقتدر ادارے اور اس کے تمام ابنا اور فروع کو محفوظ فرمائے، اور انہیں نقصان پہنچانے والوں کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا لے. واتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فإن احصرتم، بس اگر تم روک لیے گئے، فما استیسر من الہدی، پس جو ہو سکے قربانی. حج اور عمرے کا احرام باندھا گیا ہے، راستے میں کوئی ایسی ممانعت اور ضرورت پیش آئی کہ آدمی حرم شریف نہ پہنچ سکا، تو قاعدہ یہ ہے کہ دم وہاں جا کر کے دے دے، نقض احرام کا دم دے دے. نقض احرام، احرام ٹوٹ رہا ہے، اور حج یا عمرہ قضا بعد میں کیا جائے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، مونڈنا نہیں سر کے بالوں کو. حج اور عمرے کے احرام میں بال لینا گناہ ہے. احرام کی حالت میں جسم کے ناخن بال کوئی چیز لینا گناہ ہے. اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس ٹوٹی ہوئی چیز کو ہٹا سکتے ہیں، فقہا لکھتے ہیں. لیکن جس وقت آپ سمجھ گئے کہ میرا عمرہ یا حج رہ گیا، پہنچ نہیں سکتا، اور آپ نے وہاں دم بھیجا ہے، دم کم از کم بکرا مینڈا، زیادہ سے زیادہ گائے اونٹ یا اس کا ساتواں حصہ، لیکن دم کے لیے ضروری ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ کعبہ شریف پہنچ کے کٹے. تو جب تک وہاں دم یا قربانی کٹ نہ جائے اس وقت تک آپ احرام میں رہے اور سر کے بال نہ مونڈے، اور نہ حلق کرو سر کے بالوں کا یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ، اپنی جگہ تک پہنچ جائے. چنانچہ حکومت سعودیہ جن لوگوں کے لیے قربانی کرتی ہے اوقات دیتی ہے، فقہا و مفتیین وہاں فرماتے ہیں کچھ دیر اور دیر کر کے بال لے لو تاکہ بات شک شبے سے باہر ہو جائے. بعض لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے کہ جی وہ صحیح کچھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اسلامی حکومت ہے، وہ ہر کام دارالافتاء سے پوچھ کے کرتے ہیں. ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے وقت کے بعد آپ بے شک احرام کھول لے، قربانی ہو چکی. اور خود کر سکتے ہیں تو فبیا و نعم. سر کے بال مت مونڈو کیونکہ احرام کی حالت میں بال محفوظ ہو گئے، اور جب احرام سے نکلو گے تو پھر مرد کے لیے حلق پورا سر کے بال لینا حج اور عمرے کے احرام دونوں سے، اور یا یہ کہ ایک بٹا چار، ایک بٹا چار یہ بھی ہے کہ یہاں سے چار انگوش کے برابر لے، یہاں سے یا بیچ سے. اور ایک بٹا چار کے لیے فقہا نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کے جو انگلی ہے شہادت کی اس کے کورے کے برابر پورے سر کے بال لے، یہ ایک بٹا چار ہے. اور خاتون چار انگوش کے برابر اپنی مینڈیوں کے نیچے بال کٹائے. دوسرا تیسرا عمرے کے وقت تو پھر بال نہیں ہوتے جو منڈا چکے ہیں، خالی اس طرف پہنتا رہے ثواب پورا ملے گا. ولا تحلقوا رؤوسکم، سروں کو مونڈو نہیں. طالب علم کے لیے کسی مدرسے میں کہا سر کے بال مونڈ کے، اور نے کہا نہیں مونڈتا. کہا کیوں؟ کہا قرآن میں ولا تحلقوا رؤوسکم، سر کے بال نہ مونڈو. ویسے مدرسوں کو اپنا قانون داخلہ مسلمان کرنا چاہیے، غیر اسلامی قانون ہے طالب علم کو یہ کہنا کہ سر کے بال مونڈ کے آؤ. سر کے بال رکھنا اہل سنت کا شعار ہے، اور سر کے بال مونڈنا خوارج اور معتزلہ کا شعار ہے. بخاری شریف کلمتان حبیبتان سے پہلے حدیث موجود ہے، اور دنیا میں واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ سن العلوم کے جس میں طالب علم کے بال داخلے کے وقت مونڈے ہوئے ہو تو اس خارجی کو ہم باہر نکال لیتے ہیں. میں نے داخلہ کے استادوں کو کہا ہے کہ مخلوق الراس کو مت داخل کرو، یہ خوارج کی نشانی ہے، سال کی ابتدائے نحوست ہے. اب طالب غریب پریشان، اب وہاں گیا تو کہا مونڈ کیا ہو، یہاں آیا کہا بال رکھ کیا ہو. اب 15 دن میں تو بال آتے نہیں. چپت وہ بیڑو پیک دی بد ہرسا او دا دے کس دے ڈوبی دو خبر بلے گی. احمدین طالب بوئی، طالب علمی کے زمانے میں میرے بڑے بڑے بال تھے. مولانا بدیع الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بڑے بالوں والا کہتے تھے. 5 سال میں وہاں رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا ہے کہ بال چھوٹے گا. جب مجھ سے ایک دفعہ مجلس میں کہا، میں نے کہا یہ قانون آپ کا میرے بعد نکلا ہے اور اس کو تحت شرع کرنا ضروری ہے، داخلے کے لیے طالب بال مونڈ کے آئے، خلاف واقعہ اور خلاف شرع بات ہے. یوں کہو کہ سنت بال بنا کے آؤ، لمر رکھو چھوٹے بال، جمر رکھو کان کے نرموں تک، وفر رکھو گردن تک، لیکن دا کنڈ زویا سخ بویا. یہ نہیں کہ آلو کا آلو انڈا کا انڈا چلا چلا آ رہا ہے. اور جب سر کے بال مونڈ لے تو پھر ٹوپی کے اوپر صافہ ضرور کس لے تاکہ بدنمائی نہ رہے، بدنمائی کی کیفیت. امام مالک فرماتے تھے کہ مونچے بالکل مونڈنا اور سر کے بال بالکل مونڈنا مسلطن، یہ ناجائز اور حرام ہے. اگرچہ امام طحاوی نے امام اعظم کی طرف سنیت کی نسبت کی ہے، زمانے حال کے بعض بزرگوں نے اس پر فتویٰ لکھا ہے، لیکن یہ بات خلاف واقعہ ہے. حق یہ ہے کہ سر کے بال یا مونچے بالکل مونڈنا جائز ہے، ناپسندیدہ. شاہ انور شاہ کی رائے یہ ہے کہ وہ منع فرماتے، دونوں باتوں سے منع فرماتے. وہذا من العجائب وعند الطالب من الغرائب. حلق الراس علاج ہے ضرر راس کے لیے، تکلیف کے لیے. آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے سر میں بہت شدید درد، حق تعالی شانو سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس طرح بھیجا، اس طرح کو موسیٰ کہتے ہیں، اور فرمایا سر کے بال اتار. تو بطور علاج کے، جیسے بعض بزرگ بال نہیں رکھ سکتے ہوگا جب سر بھاری ہو گیا بہت، تک وہ علیحدہ بات ہے، وہ مستثنا ہے، ان کے لیے کوئی کراہیت نہیں. اور پھر سر کے بال مونڈنے سے تین سنتیں فوت ہو گئی، لما جمع وفرا، اور سر کے بال مونڈنے سے خوارج اور معتزلہ کے قریب ہو گیا ہے، آل سنت کی صفوں سے نکل رہا ہے. اس لیے سر کے بال بقدر اندازہ بطریق سننا، لما جمع وفرا، انگریزی بال رکھنا حرام ناجائز اور قریب الکفر فعل ہے. اور پھر مدرسوں میں رہ کر گئے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے جب سر پر اس طرح پھیرا اور بال اتر گئے، سر صاف ہوا تو درد رک گیا. تو علاج معالجہ علیحدہ باب ہے، اس میں تو آدمی خون بھی نکلواتا ہے، پچنے بھی لگواتا ہے. خواجہ خواجگان نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تین کام ایسے ہیں کوئی اور کرے یا نہ کرے آپ اثر نہ کرے. کھانے سے پہلے تھوڑا سا شوربہ پینا، اس سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، معدہ صاف رہتا ہے. سر پر اور کبھی کبھی پیر کے تلووں پر سونے سے پہلے تیل لگانا، اور بطور ضرورت اور علاج کے سر کے بال مونڈنا. یہ آپ کا عذر ہے، اور وہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ اب آپ کی عادت ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے، شوربہ پی رہے ہیں، سب کو کہتے ہیں شوربہ پی لو، میزبان خفا ہو جائے ہمارا شوربہ پینے سے. ایک جگہ کوئی شوربہ پی رہا تھا، وہ بوتل لے کر بوتل پی لو، شوربہ نہ پیو. اس لیے بزرگوں نے، عقل مندوں نے کہا کہ اوروں کو نہ کہے، بس آپ کو پتا ہے، عمل کر لیں. ہر چیز تبلیغ کی نہیں ہوتی. ولا تحلقوا رؤوسکم، کیونکہ یہ احرام میں ہے حج یا عمرے کا، اور راستے میں رکاوٹ ہو گئی اور یہ قربانی کا جانور بھیجے گا، تو فرمایا جب تک جانور پہنچ کے کٹا نہیں، اس سے پہلے پہلے احرام نہ کھولے، سر نہ مونڈے. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربان کا جانور اپنی جگہ کو. فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی تم میں بیمار ہو، او بھی اعظم من راسہ، یا اس کو تکلیف ہو سر میں، ففدیۃ من صیام، پس وہ فدیے میں روزے رکھے، او صدقہ، یا صدقہ دے، او نسک، یا جانور کٹوائے اور قربانی کر لے. حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ میرے سر کے بالوں سے جھوئیوں کی لائنیں چل رہی تھی ایسے، تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا احوام مراسکت احوام مکتوزیک، یہ کیڑے مکوڑے تنگ کر رہے ہیں، حضرت بہت پریشان ہو. فرمایا بال منڈا دو اور اس کا پھر دم دے دو. اللہ اکبر. فیضا امن تم، اور جس وقت تم امن سے ہوئے، تکلیفیں ختم ہو گئی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ کر کے. عمرہ اور حج جب دونوں ایک احرام سے ہو تو اس کو کہتے ہیں قران. جساس راضی نے احکام القرآن میں، اور ابن الحمام محقق نے فت القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج سے مراد حج قران ہے، نہ کہ تمتو. اور اگر کوئی کہے کہ تمتو کا لفظ آیا ہے تو اس سے آپ پوچھئے کہ وکان فی المدینۃ تسعۃ راحت سے مراد مدینہ منورہ. اور مدینے کا لفظ جب قرآن مجید میں آئے سوائے ایک دو جگہ کے، باقی سب اور شہر مراد ہے، مدینہ مرورہ مراد نہیں ہے. یہ تو قوم صالح کا زمانہ ہے، سمودیوں کا. وکان فی المدینہ تسعۃ راحت یفسدون فی الارض ولا یصلحون، آخر نمل 19 پارے کا آخر. تو لفظ تمتو سے تمتو کا اس بات ٹھیک نہیں ہے. بس جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ اور حج اکٹھے کر کے، اور عمرہ اور حج جب ایک احرام سے ہو تو اس کو قران کہتے ہیں، اور جب عمرہ کر کے بعد میں حج کرے اس کو تمتو کہتے ہیں، اور جب صرف حج کا احرام ہو، عمرہ ہو یا نہ ہو، اس کو افراد کہتے ہیں. سب سے افضل حج قران ہے، کیونکہ مشقت بہت زیادہ ہے. پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، تو دو عبادات ایک سفر میں کر چکا ہے، لہذا یہ دم دے گا، اور یہ شکریہ ہے کہ رب العالمین نے اس کو اتنا موقع دے دیا کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کر لی. فمستیسر من الحج، لیکن ہم اجمیوں کے لیے تمتع ٹھیک ہے، عمرہ کر کے وہاں آدمی فارغ ہو جاتا ہے، پھر حج کے ایام کا انتظار کرے، جب 8 دن حج آ جائے تو حج کا احرام باندھے، اس کو تمتع کہتے ہیں. اور جس شخص کو قربانی کرنا مشکل ہو وہ حج کے قریبی ایام میں جائے، آخری تاریخوں میں، اور حج افراد کی نیت کرے. حج افراد میں حاجی مفرد مسافر ہوتا ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے، وطن کی قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مستقل واجب ہے. بس جس کسی نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ کر کے، فمستیسر من الہدی، بس جو اس سے ہو سکے قربانی. یہ اختیار اس لیے ہے کہ قربانی میں چھوٹی بڑی ہے، بکری اور مینڈا چھوٹا ہے اور اونٹ اور گائے بڑی ہے. فمن لم یجد، بس جو ایسا نہ کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، بس 3 روزے رکھے حج کے سے پہلے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب حج سے واپس ہو جاؤ. اذا رجعتم، رجا تم کا معنی تو واپس ہونا ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک گھر آنا ضروری نہیں، وہاں رہ کر کے بھی 7 روزے رکھ سکتے ہیں. یہ وہ شخص کرے گا جس نے تمتع یا قران کیا اور وہ قربانی نہ کر سکا غربت کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے تھا کہ حج سے پہلے 3 دن اور حج سے فارغ ہو کر کے 7 دن. تلک عشرۃن کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے. ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے اس کے اہل و عیال رہنے والے مسجد حرام کے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسجد حرام کے لوگوں کے لیے تمتع و قران نہیں ہے، وہ صرف افراد کرے، اور اگر وہ تمتع و قران کرے تو ضروری ہے کہ اشہر حج میں انہوں نے عمرہ نہیں کیا. اشہر حج میں اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس کے حق میں تمتع و قران ختم ہو گیا، وہ تو ایک ہی سفر میں. ذلک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس کے اہل و عیال موجود ہے مسجد حرام میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والے ہیں. اللہ اکبر. اگر حج کے اندر ایک دم آ گیا اور آپ نے چھوڑا، ایک قربانی ضروری تھی اور آپ نے نہیں کی، اور ایک روزہ رکھنا تھا اور آپ نے نہیں کیا، تو سخت عذاب ہو سکتا ہے. اشہر حج میں جس نے عمرہ کر لیا اس کے حق میں تمتع متعین ہو گیا، یہ مطلب ہے، اور قران اس کا ختم ہو گیا. قران تو تب کہ احرام میقات سے پہلے باندھے اور دو احرام اکٹھے ہو، عمرے اور حج کا، اور اس نے اشہر حج میں آ کر کے عمرہ کر لیا، لہذا اب اس کے حق میں صرف تمتع ہے، افراد نہیں کر سکتا ہے. لہذا ایسے آدمی جب اس کو پتا ہے کہ میرے حق میں تمتع طے شدہ ہے اور قربانی کی توفیق نہیں ہے، تو حج سے پہلے 3 دن روزے رکھے، بہتر ہوگا کہ آخری دن عرفہ ہو، اور حج کے بعد 7 دن روزے رکھے. یہ گھر جا کر کی بھی رکھ سکتا ہے اور احکام سے فارغ ہو کے وہاں بھی رکھ سکتا ہے.